ہماری بنیاد کتابیں توحید مسائل تھی اور آج سے تقریباً 8 سال پہلے جب اس درس کا آغاز کیا گیا تھا تو دوسرے اعلان کے ساتھ آغاز کیا گیا تھا کہ بنیادی مقصد فقط یہ ہے کہ توحید مسائل جو ہر شخص کے مشتمل کا مثال عملیہ ہوگا ایک مرتبہ اس کو مکمل طور پر اختتام تک پہنچایا جائے چنانچہ تقریب کے مسائل سے گفتگو شروع ہوئی اور 8 سال کے عرصے میں مختلف قسم کی رکاوٹیں مزاحمتیں اور پریشانیاں حاضر رہیں لیکن بہرحال یہ سلسلہ جاری رہا اور آج توحید مسائل کے سب سے آخری چیپٹر جو سب سے آخری بات یعنی متفرد مسائل پر گفتگو ہونا باقی ہے اس گفتگو کے ساتھ توحید المسائل مکمل ہو جائے فقط اس کا ایک مسئلہ رہ گیا ہے لیکن فی الحال اسے بیان کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں تو آج پہلے مسائل پر گفتگو ہو اس تمہید کی ضرورت میں نے اس لیے محسوس کی توحید المسائل میں آخری چیپٹر جس کا نام ہے متفرد مسائل کچھ ایسے مسائل بیان کیے گئے ہیں جن کا ایک دوسرے سے کوئی رابطہ یا تعلق نہیں ہے لیکن ماحول اور معاشرے کے لیے ان کا سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. اب یہ جو متفرد چھوٹے چھوٹے 14-15 مسئلے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے اکثر مسئلے کو جو اس سے پہلے کسی نہ کسی عنوان سے آپ لوگ سن چکے ہیں بعض مسائل مجالس میں آئے ہیں بعض مسائل سوال و جواب میں پوچھ لیے گئے لیکن جو کہ توجہ مسائل کو اختتام تک پہنچانا ہے اس لیے ان مسائل کی تکرار لازمی ہے. اب سب سے پہلا مسئلہ جو متفرق مسائل کے سلسلے میں آتا وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں اتنا ضروری نہیں ہے اس لیے میں اسے نظر انداز کرتا ہوں. اس کا دوسرا مسئلہ جو ہماری گفتگو کا پہلا مسئلہ وہ ہے جہیز کے بارے میں. یہ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہمارے معاشرے کا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں بغیر کسی نیت کے بغیر کچھ سوچی اور سمجھے انجام دیا جاتا ہے. اس وقت تو خیر کوئی بات نہیں ہوتی ہے لینے والا دونوں راضی ہیں دونوں خوش ہیں لیکن اگر کبھی اختلاف ہو جائے کبھی جھگڑا ہو جائے کسی معاملے میں اس وقت مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. مثلاً شادی بیاہ کے موقع پر اتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جسے لڑکی والے لڑکے کو دیتے ہیں لڑکے والے لڑکی کو دیتے ہیں یا اس کے علاوہ اس سے پہلے تحفے کے مسائل میں نے کچھ باتیں بتائی چھوٹے بچوں کو ڈی دینا یا تحفے دینا. اب جب تک تعلقات خوشگوار ہیں اس وقت تک تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن جب کبھی اختلاف پیدا ہوتا ہے تو وہاں سے یہ مسئلہ آتا کہ یہ جو چیزیں دی گئی ہیں ان پر کس کا حق. توسیع مسائل میں فقط جہیز کا مسئلہ بیان کیا گیا اسی پر ہماری گفتگو ہوگی لیکن اسی سے باقی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے کو کوئی چیز دیتا دینے والے کی نیت پر کار و مدار ہے تو جیسی نیت کرے گا ویسا شریعت فیصلہ سنائے گی. جیسے میں نے اس سے پہلے میلاد کے مسائل میں بتایا تھا کہ شوہر اور بیوی کے آپس میں ہمارے معاشرے میں اس قسم کے تعلقات ہوتے ہیں کہ کوئی فرق ہی نہیں ہوتا ایک کی چیز دوسرے کی چیز بن دی جاتی. اب شوہر اپنی زندگی میں اپنی بیوی کو زیور بنا کے دے رہا کپڑے بنا کے دے رہا اس وقت تک تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن شوہر کے مرنے کے بعد یہ مسئلہ کھڑا ہوتا کہ اس چیز کا مالک کون ہے. یعنی شوہر نے یہ جو چیز بنا کر اپنی بیوی کو دی تو کیا فقط استعمال کے لیے دی تھی یا یہ کہ نہیں دل میں یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اسے مالک بناتا ہوں. تو جب کوئی آدمی کسی دوسرے کے حوالے کوئی چیز کرتا اس کی نیت کا دار و مدار اگر وہ دل میں یہ ارادہ کر لے کہ یہ چیز میں فلاں کو دے رہا ہوں اور جس کو دے رہا ہوں وہی اس کا مالک ہے. تو اب شرن جب ہم نے وہ چیز دے دی ہمارا کوئی حق اس پر نہیں رہا, ہم بعد میں ان کو واپس نہیں دے سکتے. اور اگر ہم نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ نہیں ہماری چیز ہے ہم فقط اس کو استعمال کے لیے دے رہے ہیں, تو اب دینے والے کی مرضی ہے جب تک چاہے وہ چیز دوسرے آدمی کے پاس رہنے دے اور جب چاہے اس سے واپس دے. جہیز کا مسئلہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک بات جس وقت اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے تو اس وقت اس کو رخصت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بڑی مقدار میں جہیز دیا جاتا ہے. اب معاملہ جب تک رضامندی ہے, اختلاف نہیں ہے, بات تو چل رہی ہے ٹھیک ٹھاک, لیکن اگر بیچ میں کبھی اختلاف پیدا ہو گیا یا یہ کہ جس باپ نے جہیز دیا ہے اس کا انتقال ہو گیا تو یہ مسئلہ کھڑا ہوگا کہ اس جہیز کا مالک کون ہے. کیا باپ نے یہ جہیز اپنی بیٹی کو فقط استعمال کے لیے دیا یا نہیں اس کو مالک بنا کر دیا تھا کہ میں جو میں مقصد کر رہا ہوں اس چیز کو لے جاؤں. اب اس کا نتیجہ شرعی اعتبار سے فقط اتنا کہ سارا دار و مدار باپ کی نیت پر. اگر باپ نے یہ جہیز اپنی بیٹی کو شادی کے وقت دیا, اسے بخش دیا, اسے تحفے میں دے دیا, اسے مالک بنا کر دیا ہے کہ تم اس کی مالک, تو اس صورت میں بعد میں باپ کو یہاں پر اختیار نہیں ہے کہ جہیز اپنی بیٹی کو واپس دیا, چاہے اس کا اپنے شوہر سے جھگڑا ہو جائے, چاہے اس کو طلاق مل جائے, چاہے شوہر کے گھر میں جاتے ہی دو دن کے بعد اس کا انتقال ہو جائے, بارہ جی آپ حاصل نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کی اس چیز کو واپس لے. اور اگر باپ یہ جہیز جو دیا یہ تحفے کے طور پر نہیں دیا بلکہ فقط استعمال کے لیے دیا تو تم اسے استعمال کرو, چیز میری ہے لیکن کیونکہ تمہیں شوہر کے گھر میں ان چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس لیے میں تمہیں استعمال کے لیے دیتا ہوں, تو اس صورت میں باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ جب چاہے اس چیز کو واپس دے. سارا دار و مدار باپ کی نیت پر ہے اور باپ جو اپنی زبان سے اعلان کرے گا وہی اس کی نیت مانی جائے گی. یہ پہلا مسئلہ تھا متفرق مسائل کے سلسلے میں. متفرق مسائل کے سلسلے کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غیبت یعنی کسی مومن کا عیب بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں یہ تو حرام ہے, لیکن جب کوئی شخص کسی مومن کی غیبت کرے تو اس کے بعد اس کے لیے یہ تو واجب ہے کہ فوراً خدا سے اپنے گناہ کی توبہ کرے, اور اس کے بعد آپ کوئی بھی نہ مستحق یہ کہ اگر ممکن ہو تو اس آدمی سے بھی معافی مانگی جائے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے. اگر ممکن ہو یعنی اس میں کوئی فساد نہ ہو, اس میں کوئی اور خرابی نہ ہو, کسی جھگڑے کا امکان نہ ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے, ممکن ہے پھر بھی آپ کا کوئی کے نزدیک مستحق یہ ہے کہ اس آدمی سے معافی مانگی جائے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے. خدا سے تو معافی مانگنا ہی مانگنا ہے, وہ مسئلہ تو طے شدہ ہے. اب جس کی غیبت کی گئی ہے کیا اس سے بھی معافی مانگی جائے, اس میں علماء نے اختلاف ہے. آقا کوئی کے نزدیک مستحق یہ ہے کہ اس آدمی سے بھی معافی مانگی جائے, یعنی اگر نہ بھی مانگے تب بھی معاملہ صحیح ہے, آدمی کا گناہ معاف ہو جائے گا محمد خدا سے توبہ کرنے کے بعد, لیکن بہتر یہ ہے سوال زیادہ اس میں ہے کہ اس سے بھی معافی مانگی جائے کہ جس کی غیبت کی گئی. اور آقا خمینی کے نزدیک احتیاط سے واجب یہ کہ اس آدمی سے ضرور معافی مانگی جائے کہ جس کی غیبت کی گئی. آقا خمینی اس چیز کو احتیاط واجب کی بنا پر لازم قرار دیتے ہیں کہ خدا سے تو توبہ کرنا ہی ہے, اس سے بھی معافی مانگنا ہے کہ جس کی غیبت کی گئی. البتہ یہ مسئلہ ہے کہ جب معافی مانگنے میں کوئی خرابی نہ ہو اور معافی مانگنا ممکن ہو, لیکن اگر معافی مانگنا ممکن نہ ہو, وہ آدمی مر چکا بہت دور ہے, یا اس سے معافی مانگنے جائیں گے اور جھگڑا اور اختلاف بڑھے, اس صورت میں آپ کوئی کی نزدیک بھی اور آپ سمینی کی نزدیک بھی پھر یہ بہتر ہے کہ اس آدمی کی بخشش کی دعا کی جائے, یعنی خدا کی بارگاہ میں اس کی مغفرت کی, اس کے لیے ثواب کی, اس کے لیے خدا کی رحمتوں کی دعا کی جائے. یہ اس وقت ہے کہ جب معافی مانگنا ممکن نہ ہو, اور جب تک ممکن ہو اس وقت تو آپ نے سن لیا کہ کیا کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک خطرہ یہ کہ اگر غیبت کرنے کی اس مومن کی کوئی توہین ہے, ایک تو یہ کہ ہم نے اس کا عیب بیان کیا اور ایک یہ کہ عیب بیان کرنے سے اس کی کوئی توہین ہوئی, تو واجب یہ ہے کہ اس توہین کو بھی دور کرنے کی کوشش کی جائے. یہ دوسرا مسئلہ تھا متفرق مسائل. تیسرا مسئلہ جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے بعد اس کی میراث اس کے وارثوں میں تقسیم ہوتی ہے. تو اگر اس کے وارث یہ کیا ہے کہ مرنے والے کے بعد میں سے مرنے والے کے اوپر اس کی فاتحہ پر اس کی عزاداری پر اس کی قرآن خوانی پر اس کی مجلس میں کچھ خرچ دیا جائے, مرنے والے کے وارث یہ چاہتے ہیں کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کی جو رسومات ہیں, مرنے کے بعد جو کچھ رسومات ہر ماحول میں رائج مسجد ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ کی جیلوں کی نصبہ ہوتا ہے, نیتواں ہوتا ہے, فاطمہ ہوگی, بس یہ جو اس کے تمام چیزیں جس کو شریعت میں واجب نہیں رکھتا ہے اسے ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. تو مرنے والے کے مرنے کے بعد اگر اس کے بارے میں اس کے بعد میں سے اس کے اوپر کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ جو بالغ وارث ہیں جو بالغ ہو چکے ہیں 15 سال سے زیادہ جنگی عمر ہو چکی ہے, انہیں یہ اختیار ہے کہ ان کو جو حصہ ملا اس میں سے مرنے والے کا خرچ کر سکتے ہیں, لیکن مرنے والے کے جو نابالغ وارث ہیں ان کے حصے میں سے مرنے والے پر کچھ خرچ کرنا جائز نہیں ہے بلکہ یہ حرام اور گناہ ہے. ہاں اپنی جیب سے اگر کوئی خرچ کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں, بالکل جائز, لیکن مرنے والے کے مرنے کے بعد جو اس کا مال اس کی جائیداد اس کا پیسہ اس کا مال اس میں سے اگر ہم اسی مرنے والے سے خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بالغ والے جو بالغ وہ تو اپنی خوشی سے اپنے حصے میں سے خرچ کر سکتا ہے, لیکن نابالغوں کے حصے میں سے مرنے والے پر خرچ کرنا حرام ہے, چاہے اس نابالغ کا سرپرست راضی کیوں نہ ہو, چاہے خود وہ نابالغ بھی راضی کیوں نہ ہو, پھر بھی جائز نہیں, تو اس کو جو حصہ ملا اس میں سے اس کے باپ پر یا اس کے بھائی پر یا اس کی ماں پر کچھ خرچ کیا جائے, یہ تیسرا مسئلہ ہے. چوتھا مسئلہ یہ ہے تو خون کا نکالنا تو واجب ہے, اور اگر کوئی آدمی اس پر خون واجب ہو گیا اپنے ہاتھ میں سے خون نہ نکالے تو اس کے لیے اپنے مال کو استعمال کرنا, اپنے مال کو استعمال کرنا یہ حرام اور گناہ ہے. جس آدمی کے بعد میں خون واجب ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ خون نہ نکالے اس کے لیے اپنے مال کو استعمال کرنا حرام اور گناہ ہے, وہ گناہ گار ہے. لیکن دنیا کے کسی شخص کو یہ اختیار نہیں ہے, حاکم شرع کے علاوہ دنیا کے کسی شخص کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ایسے آدمی پر جس کے اوپر خون واجب ہو گیا ایسے آدمی پر زبردستی کر اس کے مال میں سے زبردستی خون نکالے اور جا کر ادا کر کے آ جائے. جس کا مال ہے اس پر واجب تمہیں خون نکالتا, وہ نہیں نکالتا تو گناہگار, اس کا مال حرام کا مال بن جاتا. لیکن حاکم شرع کے علاوہ اور کسی شخص کو اختیار نہیں کہ اس آدمی کے مال میں سے زبردستی اس کا حکم نکال کر جا کر ادا کر, جب تک کہ مال کا مالک آدمی کا باپ ہے حکم نہیں نکالتا. اب اگر بیٹا جو وہ اپنے باپ کے مال میں سے زبردستی اس کی رضامندی کے بغیر اس کی خوشی کے بغیر حکم نکال کر جا کر ادا کرتا ہے تو ایسا کام کرنے والا خود گناہگار, اس نے خلاف شریعت کام کیا. یہی باپ ہے اور بیٹا یا بیٹے کا مال ہے اور باپ حکم نکالے, یہ شوہر اور بیوی کا مسئلہ, غرض یہ کہ حکم تو واجب مگر کسی کو یہ حق نہیں کہ جو آدمی حکم نہیں نکال کر زبردستی اس کے بعد میں سے حکم نکال کر حاکم نہیں کرا خود. ہاں حاکم کرا تو یہ اختیار ہے, اور اگر کوئی اس سے اجازت دے لے تو اجازت دینے والے کو اختیار ہو جائے, مگر بیٹے نے اجازت دے لی مستحد اپنے باپ کے مال میں سے خون نکال سکتا ہے, لیکن حاکم شرع کی اجازت کے بغیر کسی آدمی کو اختیار نہیں زبردستی چاہے اس کا قریب ترین رشتے دار بھی کیوں نہ ہو زبردستی اس کے مال میں سے خون نکال کے جا کے ادا کرتے ہیں. اب انہیں مسائل کے سلسلے کا ایک پانچواں مسئلہ, یہ بہت تفصیل سے کئی دفعہ آ چکا ہے یہ اتنا ہی بیان کروں گا جتنا چوکی میں بیان کیا گیا, اور وہ یہ ہے کہ ایسی آواز جو لحب و لحب کی مجالس کے لیے گناہ کی مجالس کے لیے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا کافی گناہ ہے جن کو نہ خدا کا کوئی بیان ہے نہ شریعت کی کوئی فکر, وہ اپنی ایجادیوں کے لیے جو فیصلے اور سرجیزیں منافق کرتے ہیں اور اس میں جس خاص آواز کے ساتھ وہ گانے وغیرہ گاتے ہیں اس مخصوص آواز کا نام رکھ لینا لینا یا نہیں کہا یہ وہ آواز جو گناہ گار باتیں کو فاضل ہو اپنے نفس کو خوشی پہنچانے کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں, وہ مخصوص آواز جو اسی انداز سے گھما کر پھرا کر اسی لئے میں اسی انداز سے نکالی جائے جو گناہگار اور فاسق و فاجر لوگوں نے اپنے نفس کی راحت کے لیے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے مخصوص کی تھی, اس آواز کا نام ہے بنا, یا جس کو ہم اردو میں گانا کہتے ہیں. تو بنا یا گانا جو ہے حرام, اس کا گانا بھی حرام ہے اور اس کا سننا بھی حرام ہے. اور حرمت میں یعنی حرام ہونے میں کوئی فرق نہیں, چاہے اس میں کوئی غزل گائی جائے یا کوئی قومی نغمہ گایا جائے یا قرآن کی تلاوت کی جائے یا کوئی نوحہ پڑھا جائے یا کسی قسم کی داخلی کی جائے. اگر بنا ہے یعنی گانے کے انداز پر ہے تو وہ حرام ہے, اور اس کا گانا بھی حرام اور اس کا سننا بھی حرام. لیکن شرط یہ کہ اس مضبوط انداز پر ہو کہ جو گانے والوں کا خاص طریقہ, فقط اچھی آواز کا نام یا اچھے لہجے سے پڑھنا یا ترنم کے ساتھ پڑھنا یہ حرام نہیں, یہ گناہ نہیں, یہ بنا نہیں, بلکہ شرط یہ ہے کہ اس انداز اور طریقے سے ہو کہ جو گانا گانے والے باتیں کو باقی لوگ نہ خدا کے شائقین لوگوں کا طریقہ اس انداز سے ہو تو خراب ہو. اور اگر ایک اچھی آواز ہے اس کو بنا کے پڑھ رہے ہیں, اپنی آواز کو ترنم کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, لہجے کو عمدہ کر رہے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود اس آواز کا طریقہ اس آواز کا انداز گانے والوں کی طرح نہیں ہوا, تو اس کے نہ اس آواز کے نکالنے میں کوئی حرج ہے نہ اس کے سننے میں کوئی حرج ہے. تو ایک چیز ہوتی ہے ترنم یا اچھی آواز جو چاہیے, اور ایک چیز ہوتی ہے بنا یا گانا جس کا معیار آپ کو بتا دیا گیا وہ حرام ہے, اور جب حرام ہے تو اس میں ہر چیز حرام ہے, وہ کسی وقت کی جائز نہیں ہے, چاہے کوئی دینی کام اس سے لیا جائے یا دنیا لیا جائے. یہ ایک متفر مسائل کے سلسلے کا چھٹا مسئلہ تھا. اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا ہے, اور وہ مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی کاریگر کو کوئی چیز بنانے کے لیے دے, کسی کاریگر کو کوئی چیز بنانے کے لیے, مثلا ایک درجے کو کپڑا دیا اس سے میرا لباس کی دیا, ایک ریڈیو والے کو لے جا کر ریڈیو دیا کہ اس سے جو میرا یہ ریڈیو جو خراب ہو گیا ہے اس کو صحیح کر دیں, کسی برتن والے کو جا کر برتن دیا کہ اس کی پڑھائی کر دیں, بس یہ کہ جو ہمارے ہاتھ میں اس طرح رواج ہے مرمت کے لیے یا کسی چیز کو بنوانے کے لیے ایک چیز لے جا سکتی کسی کاریگر کو, لو یہ لکڑی رکھو جس سے مجھے میز کرسیاں بنا دینا, یہ میرا ریڈیو رکھو اس کی اصلاح کر دینا, یہ میرا کپڑا رکھو اس سے میرا لباس دینا. اب تو دکاندار اس کی دکھ کا مسئلہ, اس نے یہ چیز لے لی اور رکھ, اس کے بعد وہ آدمی جس نے یہ چیز دی تھی وہ غائب ہو گئی, وہ پلٹ کے نہیں آیا, وہ واپس نہیں آیا, اور یہ چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی, تو اب دکاندار کی لڑائی لینے لگا کیا. یہ مسئلہ بہت تفصیل کے ساتھ اس سے پہلے ایک دفعہ آ چکا ہے, لیکن متفق مسائل کے کیونکہ علماء نے اس کو بیان کیا اس لیے میں اس کو دوبارہ بیان کر رہا ہوں. اب اس دکاندار کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتا ہے بلکہ حفاظت کے ساتھ رکھے, اور جہاں تک ممکن ہے اس کے مالک کو ڈھونڈے, اس کے مالک کو تلاش کرے. جب اسے بالکل یقین ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہیں مل سکتا, وہ آدمی بالکل غائب ہو گیا, وہ بالکل مایوس ہو جائے مالک کی طرف سے ملنے کے, تو اب وہ اس چیز کو راہ خدا میں صدقہ کرے اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب اس کے مالک کو ملے. وہ کپڑا جو دے کر گیا تھا وہ اس کے صدقہ کر دے کسی فقیر کو دے دے اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب اس کپڑے کے مالک کو ملے. وہ لکڑی صدقہ کر دے, یا اگر اسے گیس کرسی بنا چکا تو صدقہ کر دے اس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب اس کے مالک کو ملے. وہ ریڈیو صدقہ کر دے جس نیت کے ساتھ کہ اس کا ثواب اس کے مالک کو ملے, اس چیز کو صدقہ کر دے اس کے مالک کی طرف. اب صدقہ جب کرے گا تو اس میں آپ کوئی ایسی شرط لگاتے ہیں, آپ کوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ کہ صدقہ تو کرے گا مگر احتیاط واجب یہ کہ کچھ کہے یا اس کے نمائندے سے اجازت دی دے, لیکن آپ نہیں فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں, مستحق یا ان کے نمائندے سے اجازت کی ضرورت نہیں. اس آدمی کو یہ اختیار جب اس کو یقین ہو جائے کہ اب اس چیز کا مالک نہیں مل سکتا تو کسی سے پوچھے بغیر صدقہ کر سکتا ہے, اس نیت سے اس کا ثواب اس کے مالک کو پہنچے. اس کے بعد متفرق مسائل کے سلسلے کا ایک مسئلہ اور آتا, اور وہ ہے بینکنگ سے متعلقہ مسئلہ. بینکنگ کی تفصیل تو علماء نے الگ بیان دی, یہاں فقط ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں, میں بھی اسی کو دوہرا دیتا ہوں. جو بینک سے کاروبار کرنا یا اس سے ڈیلنگ کرنا یا اس سے ملازمت کرنا یا اس میں پیسہ رکھنا یا اس سے پیسہ لینا یہ حرام ہے، یہ حلال کے بالکل غلط موقف ہے. لیکن جو آدمی بینک میں پیسہ رکھتا، اگر کبھی بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کی تعداد کو بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پیسہ رکھ، کوئی انعام وغیرہ دے، چاہے قرآن دازی کرنے کے لیے اگر کوئی انعام وغیرہ دے، یہ اس آدمی کے لیے لینا بالکل حلال ہے جس نے بینک میں پیسہ رکھا. ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسہ رکھنا حرام، ویسے بھی شہر کی تقریب وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن جو انعام بینک دیتا چاہے قرآن دازی کر کے دے چاہے کسی اور طریقے سے، وہ لینے والے کے لیے لینا بالکل جائز اور حلال ہے، جبکہ اسے پتا ہے کہ یہ بینک کے پیسے سے ملے. اس کے بعد ایک مسئلہ ہوں، وہ تمام جانور جن کا کوئی مالک نہیں اور وہ گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور آدمی کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، جیسے ہمارے شہروں میں کتوں کا بہت رواج ہے، وہ کاٹنے والے کتے، وہ تکلیف پہنچانے والے کتے، جب آج گھروں میں بچیاں آتی ہیں اور نقصان پہنچا کے چلی جاتی ہیں، بغیر یہ کہ اس جانور کا کوئی مالک نہ ہو، کتا ہے بلی ہے، یا ہندوستان کے بعض علاقوں میں مثلاً گائے ہے یا سانپ ہے، یہ قسم کے جانور جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا ہے، ان کا کوئی مالک نہیں اور وہ شہر میں گھومتے ہیں پھرتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے. شریعت ہر آدمی کو احتیاط دیتی ہے کہ وہ اس کو ہلاک کر سکتا ہے اور اس پر شرم کوئی ذمہ داری نہیں. نفا کا مسئلہ یہ ہے کہ تکلیف پہنچانے والے جانور جن کا کوئی مالک نہیں، اسے مارنا اور اسے ہلاک کرنا بالکل صحیح ہے. لیکن وہ جانور کے جو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، یا وہ جانور جس کا کوئی مالک ہے، اس کو عام طریقے سے ہلاک کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ کبھی حرام اور گناہ ہو جاتا ہے. اس کی بھی بڑی تفصیل ہے کہ شکار کے مسائل میں آ گئی تھی، یہاں فقط ایک مسئلہ بتاتے ہیں بولوں گا، اس لیے میں نے کسی کو نقل کر دیا. اس کے بعد ایک مسئلہ اور آتا اور وہ ہے مردوں سے متعلقہ ایک مسئلہ. یہ تو آپ کے علم میں ہوگا کہ مرد کے لیے سونے کا پہننا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، عورت کے لیے سونے کے استعمال کی اجازت، لیکن ایک مرد کے لیے شریعت نے سونے کا پہننا حرام قرار دیا. اب وہ مسئلہ نماز کے مسائل میں تفصیل آتی ہے، جہاں فقط ایک چیز بتاتے ہیں علماء، اور وہ یہ ہے کہ سونے کا استعمال مرد کے لیے تو حرام، لیکن بعض لوگ سونے کا دانت لگواتے ہیں یا اپنے دانت پر سونے کا پانی چڑھواتے ہیں یا سونا بھرواتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں؟ اس سلسلے میں آیت اللہ یا کوئی کا فتوا تو یہ کہ مرد کے لیے اون کو سونا پہننا حرام ہے، مگر دانت کے اوپر سونے کا استعمال یا سونے کا دانت لگانا یہ بالکل اس کے لیے جائز ہے. چاہے یہ زینت ہی کے ارادے سے لگوایا جائے، یعنی مقصد ہی یہ ہو کہ لوگوں کے سامنے اس چیز کو پیش کرنا، اور چاہے عام معاشرہ اس کو زینت ہی کیوں نہ سمجھ رہا ہو، لیکن مرد کے لیے سونے کا دانت یہ وہ باریک چیز ہے جس کی اجازت دی ہے جیسا نے آقا خمینی کے بدلے کے مطابق. اللہ کا آقا خمینی کا اس میں اصطلاح، وہ فرماتے ہیں کہ یوں تو مرد کے لیے سونے کے دانت کا استعمال بالکل جائز ہے، لیکن اگر یہ عوام کی نگاہ میں زینت سمجھا جائے، یعنی کوئی آدمی سونے کا دانت لگایا اور دیکھنے والی یہ کہ اس نے یہ سونے کا دانت فقط اپنی زینت کے لیے لگایا، اپنے آپ کو صرف دکھانے کے لیے لگایا، دکھانے کے خاطر لگایا، ورنہ اس کے بغیر بھی اس کا کام چل سکتا تھا، تو خمینی صاحب کی نزدیک پھر سونے کا دانت لگانا یا دانت پر سونے کا پانی کروانا حرام. اگر اس سونے کو معاشرے میں عام لوگوں کے نگاہ میں زینت سمجھا جائے، دکھاوا سمجھا جائے، کہ اس نے وقت دکھانے کے لیے یہ چیز لگائی، اور اگر اس کو زینت نہیں سمجھا جائے تو اس کو ضرورت سمجھے تو خمینی صاحب کی نزدیک جائے. کوئی صاحب فرماتے ہیں کہ چاہے اس کو زینت سمجھا جائے چاہے اس کو ضرورت سمجھا جائے، بارہ سونے کا دام مرد کے لیے ہر صورت میں جائز ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں. متفرق مسائل میں اس کے بعد دو اہم مسئلے آتے ہیں. پہلا مسئلہ تو وہ ہے جسے اکثر سب بیان کر دینا کافی ہے کیونکہ اس کی بہت تفصیلات سن چکے ہیں، استمنا حرام. استمنا کے معنی مرد کے لیے کوئی بھی ایسا کام کرنا اپنی بیوی اور زمین کے علاوہ، کوئی بھی ایسا کام کرنا چاہے خود کرے یا کسی اور سے کرے کہ جس سے اس کی منی نکل جائے، یہ کام حرام ہے، گناہ ہے، اور ایسا کرنے والا سزا کا حقدار ہے. اس کے بعد متفرق مسائل میں گاڑی کا مسئلہ آتا ہے. گاڑی کے سلسلے میں آپ کوئی اور خمینی دونوں کا ایک ہی فتویٰ، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس مسئلے میں فتویٰ نہیں دیا بلکہ صرف اتنا تھا کہ داڑھی کا مونڈنا بھی حرام ہے اور اکیل یا کسی اور چیز کی مدد سے اتنا تعریف کرنا بھی حرام ہے کہ دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اس نے داڑھی کو مونڈا چاہے اس نے مونڈا نہ صاف نہ کیا کیس نہ کیا لیکن اتنا چھوٹا کرنا بھی حرام ہے کہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں وہ مونڈنے کے برابر بنے گا. البتہ فتویٰ نہیں دیا بلکہ کہا کہ دیا کے واجب یہ ہے کہ داڑھی کا مونڈنا حرام اور اس کا اتنا تعریف کرنا حرام ہے. لیکن داڑھی کسے کہتے ہیں یہ تفصیل پہلے آ گئی ہے, مختصرا بتا دوں کہ داڑھی کے اندر یہ کوئی معیار نہیں کہ 40 قدم سے نظر آئے یا 4 قدم سے نظر آئے, بلکہ معیار یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ چہرے پر داڑھی چاہے وہ 40 قدم سے نہ بھی نظر آ رہی لیکن معاشرے کی نگاہ میں داڑھی سمجھا جائے تو وہ کافی. اور داڑھی کے سلسلے میں ایک بات یہ کہ یہ تصور غلط کہ جب داڑھی موڑنا حرام ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل سترا لگانا یا بریڈ لگانا یا ریزر لگانا حرام, یعنی داڑھی کی اتنا کرنا تو مستحب ہے, اسے چھوٹا کرنا بھی جائز ہے, اتنا چھوٹا کرنا بھی جائز کہ بالکل مختصر ہو جائے, البتہ معاشرہ اسے داڑھی کہتا رہے وہاں تک چھوٹا کر سکتے ہیں, اتنا چھوٹا کریں کہ لوگوں کی نگاہ میں یہ داڑھی ہی نہ رہے تو حرام ہو جاتا ہے. جب تک کہ لوگ اس کو داڑھی کہتے رہیں اس وقت تک اس کو چھوٹا کیا جا سکتا ہے. تین مہینے پہلے بہت تفصیل سے آئی کہ زیادہ گفتگو دیتا ہے. اب اس کے بعد متفرد مسائل کے سلسلے میں آخر جو 4 مسئلے رہ گئے وہ مسئلہ اس کے بعد کا مسئلہ اس کا تعلق ہے فتنے کے مسئلے جس میں بھی آپ کوئی اور کمیٹی میں اختلاف, اور وہ اختلاف یہ ہے کہ آپ کوئی کے نظر ہر بچے کے ولی پر واجب احتیاط واجب کی بنا پر واجب ہر بچے کے ولی کی ذمہ داری کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے بچے کا فتنہ کر, یعنی باپ ہے یا دادا اس کی ذمہ داری ہے آپ کا کوئی کہ غلطی یا واجب ہے ان کا فتویٰ نہیں, بچے کے ولی کی ذمہ داری ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس بچے کا فتنہ کرائے کہ جو اس کی سرپرستی میں ہے جو اس کی نگرانی میں ہے, اور اگر کسی ولی نے اپنے اس فرض کو ادا نہیں کیا تو وہ گنہگار ہے. البتہ بالغ ہونے کے بعد پھر خود بچے کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا فتنہ کرائے, اگر جب یہ بچہ تو نہیں رہا بالغ ہو گئے, بالغ ہونے سے پہلے احتیاط واجب یہ ہے کہ ولی پر ذمہ داری ہے فریضہ ہے, وہ گناہ گار ہوگا اگر اس نے ادا نہیں کہ وہ بچے سے نفرت لڑتا اس کا فتنہ کرائے, اور اگر اس نے فتنہ نہیں کرایا اور گناہ گار ہوا تو بالغ ہونے کے بعد خود مرد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ فتنہ کرائے. یہ ہے آپ کا کوئی غلط تو میری صاحب فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد تو واجب ہے مرد پر کہ اگر اس کا فتنہ نہیں ہوا تو اپنا فتنہ کرائے, یہ بھی واجبات میں سے ایک واجب ہے جس کو ادا نہ کرنے والا گنہگار, لیکن بالغ ہونے سے پہلے اس کے ولی کی ذمہ داری نہیں, مثلا اس کا باپ ہے یا اس کا دادا اگر وہ فتنہ کرا دے تو بہت اچھے آئے اس کو ثواب ملے, اگر فتنہ نہ کرائے تو وہ گنہگار نہیں. بالغ ہونے سے پہلے کسی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے بچے کے فتنے کے بارے میں, اگر کرا دیا کسی نے تو ٹھیک ہے ثواب ملا اسے, نہیں کرایا تو گنہگار نہیں. البتہ بالغ ہونے کے بعد بچے پر واجب, جب تک اگر اس کا فتنہ کسی نے نہیں کرایا تو وہ خود فتنہ کروا دیا. کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بالغ ہونے سے پہلے بھی باپ یا دادا جو ولی ہوتے ہیں بچے ان پر واجب احتیاط واجب کے روپ ہے کہ وہ بچے کا فتنہ کرائیں, اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو شریعت کی نگاہ میں گنہگار ہے. اس کے بعد انہی متبر مسائل کے سلسلے کا 13 مسئلہ اور اس کا تعلق ہے ہاتھ کی تصویر بنانے اور فوٹوگرافی, بہت ہی تفصیلی مسئلہ ہے لیکن کیونکہ کتاب میں مختصر آیا کہ میں بھی اس کو مختصر بیان کرتا ہوں, وقت بھی کم ہو رہا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے تمام علماء کے نزدیک جو آج کل کی فوٹوگرافی ہے بڑا وجہ یہ بالکل جائز, کیمرے سے فوٹو کھینچی جاتی ہے وہ بالکل جائز ہے, البتہ اس کو مکروہ کہا گیا ہے بغیر کسی ضرورت, لیکن جائز یہ ہمارے تجربہ مسئلہ, اور اسی وجہ سے ٹیلی ویژن کے حرام یا حلال ہونے کی جب بحث ہوگی تو تصویر کے نقطۂ نظر میں کبھی بحث نہیں ہوگی, اس لیے کہ اگر ٹیلی ویژن کے اوپر آنے والی تصویر ہے تو وہ بالکل ہمارے نزدیک جائز ہے کیونکہ کیمرے سے اس کو لیا جا رہا ہے. تو بہرحال کیمرا فوٹو جو ہے وہ کیمرا کسی بھی قسم کا ہو, چاہے وہ فلم کیمرا ہو یا مووی کیمرا ہو, کسی بھی قسم کا کیمرا ہو, کیمرے سے کھینچے جانے والی فوٹو جو ہے وہ بالکل ضروری. حتیٰ یہ کہ اس صورت میں بھی صحیح جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جب کیمرے سے نگیٹو نکلتا ہے تو اس کے بعد اس کو پازیٹو کی صورت دیتے وقت تھوڑا بہت اس میں اطلاع کرنا پڑتی ہے, پلنگ چلانا پڑتا ہے, گوشت لگانا پڑتا ہے. بہرحال ان تمام چیزوں کے باوجود وہ بالکل جائز, پھینکنے والے کے لیے پھینکنا جائز ہے, کھنچوانے والے کے لیے کھنچوانا جائز ہے, کہ قدرت دینا بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے. ہاں اگر محرم نا محرم کی بات ہے عورت فرض کی تو ایک الگ فصل ہے جس کا یہاں سے تعلق ہے, یہ ایک چیز تو بالکل ثابت. دوسری یہ چیز ثابت ہے کہ مجسمہ بنانا حرام, ایسی چیز بنانا کہ جس کا سایہ جس پر جسم وہ حرام, فوٹوگرافی بالکل جائز ہے, مجسمہ بالکل حرام. یہ دو مسائل تو طے شدہ ہیں, ایسے توجہ میں ان کا تذکرہ ہے. اب تیسری چیز آتی ہے جو سبب اختلاف اور وہ ہے ہاتھ سے فوٹو بنانا, ہاتھ سے تصویر بنانا, جو مصوری یا پینٹنگ کی مختلف شکلیں جس میں کیمرہ استعمال نہیں ہو رہا ورنہ تو بالکل جائز, مجسمہ نہیں بنا رہے ورنہ بالکل حرام, بلکہ پینسل سے یا بوئس سے کوئی تصویر بنائی جا رہی ہے. اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ آپ کومینی کس کی بھی اجازت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاتھ سے بھی کسی چیز کی بھی تصویر بنانا چاہے انسان ہو یا جانور ہو یا بے جان ہو بالکل جائز, مقروض ضرور ہے لیکن حرام ہے. تو آپ کومینی کے نزدیک ہاتھ سے تصویر بنانا بھی جائز ہے, جس طرح فوٹو کی تصویر ان کے نزدیک جائز ہے. کوئی صاحب کا فتوا اس سلسلے میں مختصر لفظوں میں جو بیان حرام ہے, جس طرح مجسمہ حرام ہے اس طرح ہاتھ کی بھی مکمل فوٹو حرام ہے. اگر جاندار کی یہ بات جو واضح رہے کہ مجسمے کا مقصد جاندار کا مجسمہ ہے, جان کے مجسمہ کے سب کے نزدیک جائے تو ملازہ مسئلے کا کیا ہوا کہ فوٹو کیمرہ فوٹو جائز ہے, مجسمہ اگر جاندار کا ہے تو حرام, اور ہاتھ کی تصویر کوئی صاحب کے نزدیک وہ بھی حرام ہے, جاندار کی خمینی صاحب کے نزدیک جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اور متمرد مسائل میں پھر آخر کے دو مسائل جو اس سے پہلے جو ضرور بتایا گیا ان کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ان کو بتا رہا ہوں تاکہ موضوع مکمل ہو جائے. پہلا مسئلہ تو یہ بہت تفصیل کے ساتھ آیا کہ اگر کبھی کسی کی زمین پہ کوئی درخت لگا ہوا ہے پنجاب درخت اور اس کی شاخیں یا اس کے پھل وغیرہ اس کی حد سے باہر نکل گئے, مکان کی دیوار سے باہر آ گئے, باپ کی دیوار سے باہر آ گئے, تو اب اگر کہ اس کی جو ملکیت تھی یعنی جہاں تک اس کی زمین کی ایک چیز اس کے باہر آ چکی, لیکن پھر بھی ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ پھلدار درخت کے پھل کو توڑنا بھی جائز نہیں ہے احتیاط بازی کے بنا, اور اگر کچھ پھل ٹوٹ کر نیچے زمین پر مل چکے تو ان کا استعمال بھی جائز ہے. سوائے حقوق معاملہ کے جس کی تفصیل لگے گی. اور آخری مسئلہ خاص طور پر فلیٹ سسٹم میں تو بہت دیکھا سکتا ہے کہ اگر کبھی کسی مکان کی دیوار دو آدمیوں میں مشترک ہو, یعنی یہ دیوار ایسی ہے کہ جس کے مالک دونوں آدمی کامن ہیں, دونوں ایسی دیوار ہے تو بس کی جو ادھر رہنے والا بھی اس کا مالک ہے, ادھر رہنے والا بھی اس کا مالک ہے, دیوار ہے یا چھت, چھت نیچے اس میں جو رہتا ہے اس کی چھت ہے اوپر والے کے لیے جو اس کا فن ہے, تو دیوار یا چھت کے جو دو آدمیوں میں مشترک تو دونوں آدمیوں کے لیے ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنا حرام. جب تک ایک اجازت کا ہو اس کو استعمال کرنا حرام. مثلاً اگر کوئی اس میں تیل لگانا چاہے تو یہ بھی حرام ہے, اس پر کوئی تیل رکھنا چاہے تو یہ بھی حرام ہے, اس پر کپڑے وغیرہ لٹکانا چاہے تو یہ بھی حرام ہے, حتیٰ یہ کہ اگر اس کی دیوار پہ ٹیک لگا کر بیٹھنا چاہے تو یہ بھی حرام ہے. ایسی دیوار کہ جس کے دو مالک ہیں, بیٹھوا دو آدمیوں کی مشترکہ ملکیت ہے, عام مکانات میں کوئی مطلب بہت پہ جاتا ہے ایک کا مکان یہ ہے دوسرے کا یہ برابر برابر مکان اور فقط ایک دیوار بنائی گئی. البتہ اگر یہ پہلے سے معلوم ہے کہ یہ کس کی دیوار ہے, پہلے سے طے شدہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر ایسی دیوار ہے تو اس طرح پہلے سے کوئی طے شدہ بات نہیں, دونوں کی ملکیت میں یہ دیوار آتی ہے, دونوں کے مکان سے اس کا کاریہ ہو, تو ایک دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنا کسی بھی طرح کا اس میں تصرف یا استعمال حرام اور گناہ. البتہ جن چیزوں کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ وہ راضی بھی ہوں گے ایک دوسرے دونوں مالک, اس میں تو کوئی حرج نہیں. جیسا میں نے کہا دیوار سے ٹیک لگانا, اس کا تو یقین ہے کہ راضی ہے پیچھے والا بھی آدمی اور ہم بھی دونوں راضی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ پتہ نہیں دوسرا راضی ہے یا راضی نہیں, اس کی اجازت کے بغیر اس دیوار کو استعمال نہیں کر سکتے. اور مسئلہ تو ابھی دیوار کا ہے, لیکن یہ فقط دیوار کا نہیں, دنیا کی ہر چیز جو دو مالکوں میں مل کر, چاہے پیسہ ہو, دیوار ہو, کپڑا ہو, کوئی چیز بھی, جب تک کہ دونوں راضی نہ ہو کسی بھی ایک کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور اس مسئلے کے ساتھ فوجی المسائل کے سارے متمرن مسئلے ختم ہو گئے, اور اب جو بنیادی فوجی المسائل کی گئی وہ مکمل ہو چکی ہے. البتہ بعد میں کچھ مراجے ہیں اس کے آخر میں کچھ جدید مسائل شامل کر دیے, لیکن سہارا کو فوجی المسائل کا جوس نہیں, تو بنیادی فوجی المسائل آج مکمل ہو گئی, اس کے سارے چیپٹر آج آ گئے. دو تین بہت اہم باتیں ہیں جو توسیع میں نہیں ہیں اس کے علاوہ, لیکن اب ارادہ یہ ہے کہ فی الحال اس کو نظر انداز کرتے ہوئے یہی سمجھتے ہوئے کہ آج توسیع مسائل مکمل ہو گئی ہیں, آئندہ کل فرما کا آغاز دوبارہ سے کیا جائے گا بالکل ابتدا سے, ایک مرتبہ نئے سرے سے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ, زیادہ تفصیل کے ساتھ, جو اس سے پہلے کئی دفعہ اعلانات ہو رہے تھے. میں نے گزشتہ درج بھی یاد کیا تھا کہ کیونکہ سفر حج ایک ایسا سفر جس سے اس سال جانے کا امکان ہے بھی اور نہیں بھی ہے فیسیبلٹی, اس لیے اس وقت تک ہم انتظار کریں اور اس کے بعد دوبارہ اس کا آغاز کریں. لیکن بعد میں نے یہ سوچا کہ سفر حج کے بعد دریام ادا آ جاتے ہیں, اس میں بھی کبھی آنا کبھی جانا لگا رہے گا, اس طرح سے ایک سال بعد گزر جائے. تو آج یہی سمجھتے ہوئے کہ یہ سعودی المسائل مکمل ہو گئی, جمع کا ایک دورہ مکمل ہو گیا, دورہ یہ فلمی ابتدا ہے جس کا مقصد ہے ابتدا سے لے کر آخر تک چیز کا دورہ دینا, پوری جمع مکمل ہو گئی. تو آئندہ ہمیں جب ہمارا درس ہوگا تو اب تفلیغ کے مسائل دوبارہ سے جمع کا آغاز ہو, اور جو اہم مسئلے یا جدید مسئلے جو سعودی میں نہیں ہیں یا بعد میں شامل کیے ہیں, کچھ علماء نے کچھ میں شامل نہیں اور رہ گئے, وہ بیچ میں وقتاً فوقتاً آ جائیں, ان کو درج نہیں کیا جائے گا, ان کو بیان کیا جائے گا, مگر کیونکہ ان کا تعلق فوجی سے نہیں ہے اس لیے جب کبھی ایسا محسوس ہوگا کہ میری تقریب پر بہت گفتگو ہو گئی, اب تھوڑا بدلا جائے ماحول کو اور موضوع کو, تو وہ مسائل مقصد موقع بیچ میں شامل کیے جائیں. لیکن ایک اعتبار سے آج تو غالباً 3:15 ہے اس سلسلے کا, آج کے طور پر مسائل اختتام کو پہنچی ہے, آئندہ کل سے دوبارہ آغاز ہوگا تقریب کے مسائل سے. سنا کہ آپ نے صرف وہ صاحبان ایمان جو بار بار پوچھتے رہتے تھے کہ دوبارہ کب سے شروع ہونے والا ہے سلسلہ, ہمارے بہت سارے ساتھی محمد اس لیے نہیں آ رہے کہ گفتگو بہت دور پہنچ سکی, ان کے لیے یہی اعلان ہے کہ آئندہ سے وہ اس کو لا کر دیں. اچھا اب جب نئے سلسلے کا آغاز ہوگا دوبارہ ایک دستور ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی وقفہ آنا چاہیے, چھٹی ہونا چاہیے, اگر کہ بیچ میں بہت چھٹیاں ہو چکی ہیں, لیکن پھر کیونکہ نئے سلے سے توبہ شروع ہو رہی ہے اس کے بیچ میں ایک جمعہ کا وقفہ رہے گا, آئندہ جمعہ کا وہ وقفہ ایک مجبوری کی وجہ سے تنظیم عسکری کے لیے سینئر کے امتحانات ہوئے، کیونکہ آئندہ جو ہے اسی مقام پر تنظیم انعامات ہیں اور مدارس کا اعلان، تو موقع بھی صحیح ہے، آپس میں آئے ہوگی ہے تو دینی کام ہے، دینی خدمت، اور نئے طرح سے توحید شروع ہونے میں بھی توقع بھی آ جائے گا، چھٹی بھی ہو جائے، دونوں مقاصد حاصل ہوں۔ تو آئندہ ہفتے یہ دینی سلسلہ تو یہاں رہے گا، مگر تنظیم عسکری کے امتحان کے سلسلے میں ہو، ہمارے درد کا وقفہ ہوگا، اس کے بعد جب دوبارہ 27 جولائی کی سلسلہ شروع ہوگا تو اب نئے مسائل تقریر تہارت اردو حصول پر بیان کیے جائیں گے، وقفے بیچ میں آتے رہیں گے، کبھی اللہ مرزا کی مصروفیت کا لحاظ تھی، لیکن یہ سلسلہ ان شاء اللہ اب دوبارہ نئے سرے سے شروع ہو رہا، اور اب اس سلسلے میں کوئی اعلان نہیں ہو سکتا کہ یہ کہاں تک پہنچے گا، اس لیے نئے مسائل ہیں، 8 سال لگے فقط توضیع ان مسائل کو مکمل کرنے میں، جب زیادہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی تو 20 سال 25 سال لگنا کوئی تعلق کی بات نہیں، اس لیے کہ اس دفعہ جو سلسلہ شروع ہوگا تو میرا ارادہ یہ کہ جو عام لوگ جنہیں کچھ نہیں پتا دین کے بارے میں ان کی آسانی سے اکثر مقامات پر جہاں معصوم کی روایتیں موجود ہیں تاکہ یہ پتا تو چلے کہ مسائل علماء نکال کے کہاں سے لاتے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے کہ فتوا عالم نے کس طرح دے، کیا امام نے اسی طرح کہا تھا، وقتاً فوقتاً کچھ روایتیں بھی آتی رہیں گی تاکہ یہ واضح ہوتا رہے کہ فتوا دینے کا طریقہ کیا ہے اور تقریب پر کیے جانے والے بہت سارے اعتراضات اس کے سامنے ہوں۔ اب فتوا ختم ہونے کے بعد ہم اپنے دوسرے موضوع پر آتے ہیں، شاید آپ نے جب تک یہ نہ ہو اس لیے کہ پچھلے درس کے مقابلے میں آج تعداد کئی گنا زیادہ، اس لیے میں یہ بتا دوں کہ پچھلے درس یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہر سال ماہ رمضان کے بعد 1 مہینے تک کسی مخصوص موضوع پر گفتگو ہوگی، جس کا تعلق نہ رمضان کے پہلے کے موضوعات سے ہوتا ہے نہ بعد کے، جس دفعہ کا ہمارا موضوع تھا دور جدید کے 3 سلسلے، اور اس کی تفصیل بتائی گئی کہ کس انداز موجودہ دور اور موجودہ زمانے میں 3 ایسے سلسلے جن کی بنیاد ان طاقتوں میں ڈالی جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان کبھی متحد نہ ہونے پائے اور کبھی بھی وہ دور واپس نہ آنے پائے جب تمام دنیا کے اندر سیاسی اور علمی دونوں اعتباروں سے مسلمانوں کی حکومت، تو یہ 3 بڑے فتنے تھے دور جدید کے، جس میں سے ایک کی بنیاد ایران میں ڈالی گئی، جس کا نام ہے مذہب بہائیت، یہ بہائی مذہب، اور جس نے اتنا شدید نقصان پہنچایا ایران کے اندر دین حنفہ، اس کی بنیاد ڈالی گئی ہندوستان کے علاقے، کیونکہ بہت بڑا علاقہ تھا ہندوستان کا علاقہ، پورا ایک بر اعظم سمجھا جاتا، تو یہاں پہ بنیادی اعتبار سے تو قادیانیت کا فتنہ پیدا کیا گیا تاکہ یہاں کے لوگ آپس ہی میں لڑ کر اپنی طاقتوں کو ظاہر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس فتنے کو بھی یہاں پہ امپورٹ کیا گیا کہ جو بنیادی طور پر عرب سرزمین کے لیے تھا، یعنی وہابیت کا فتنہ، یہ بہرحال ایک فتنہ، اور اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ عرب کے علاقے کے اندر جو خلافت عثمانیہ کسی طرح سے اسے ختم کر کے ان کی مرکزیت کو توڑا گیا، اور پھر بعد کچھ مسلحتوں کی بنا پر یہ مناسب سمجھا گیا کہ وہابیت کے فتنے عرب کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کی جانے کے منتقل کیا جائے، تو ہندوستان میں بیک وقت یہ 2 فتنے آئے، ایک قادیانیت کا فتنہ اور ایک وہابیت کا فتنہ، لیکن یہ 3 بنیادی فتنے، البتہ یہ تو 3 بڑے بڑے فتنے، اس کے بعد صاحبان ایمان یعنی آل محمد کے ماننے والوں کو کمزور کرنے کے لیے ہندوستان کے علاقے، ایران کے علاقے میں کمزور کرنے کے لیے بہائیت کے مذہب کا آغاز کیا گیا، ہندوستان کے علاقے میں صحیح کوشش کو یہ کی گئی، میں یہ چند باتیں اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ سلسلہ آپ کی سمجھ میں آ جائے، پہلی کوشش کو یہ کی گئی کہ دیکھا گیا کہ شیعہ اور سنی متحد، چنانچہ وہابیت کے فتنے کو لایا گیا تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہو جائیں، اور اس کے بعد اہل سنت کی تعداد بھی بہت بڑی تعداد تھی ہندوستان کے اندر، ان کو آپس میں دو ٹکڑے کرنے کے لیے قادیانیت اور وہابیت کو بڑھایا گیا، اب شیعہ اور سنی کو الگ کرنے کے بعد شیعوں کے اندر بھی 2 طبقے بنانے کے لیے، ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ایک اور فتنے کا آغاز کیا گیا، لیکن کیونکہ یہاں کے صاحبان ایمان تو اتنے زیادہ مذہب سے قریب نہ تھے کہ جتنے ایمان ہیں، اس لیے اس کو چھوٹے پیمانے پر رکھا گیا، اور وہ فتنا کیا تھا کہ شیعت کو ان کے مرکز سے دور کیا گیا، شیعت کے مرکز کا نام کیا ہے تقلید، تقلید نام ہے اس مرکز کا کہ جس کے اوپر پوری ملت پورا مذہب جمع ہوتا، ایران میں یہ نہیں چل سکتا تھا، اس کے بعد میں کہا کہ صاحبان ایمان کو دین کی حقیقت ابتدا سے معلوم ہے، اس لیے وہاں پر بہائیت جیسے بڑے فتنے کو لایا گیا، لیکن یہاں پہ کیونکہ یہاں کے حالات کی وجہ سے صاحبان ایمان ان چیزوں سے پہلے ہی دور تھے چنانچہ تقریب سے غافل کر کے ان کی مرکزیت کو توڑا گیا. اب ایک ایک چیز کی تجزیے اپنے مقام پر آئے تھے, لیکن سب سے پہلے میں بیان کر رہا تھا فتنہ بہادریت, اس لیے کہ ہمارے سماج کی وہ تاریخیں جس میں آج سے تقریباً 60 سال پہلے جس فتنہ بہادریت نے وہ انداز اختیار کیا, دنیا کے تمام کلمہ کو مسلمانوں کے حصوں کو تبدیل کر گیا. وہ بڑی آج سماج پر 1344-1325 کا واقعہ کہ جب مدینہ منورہ کے اندر جنت النبی کے مزارات کا انتظام کیا گیا, وہ باقاعدہ ایک پوری سازش کی ایک منصوبہ, اور اس سلسلے میں نے عرض کیا کہ اس کی اصل بنیاد پڑی اس زمانے کہ جس وقت مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگیں شروع ہوئی جن کا نام ہے صلیبی جنگ, اس نے عیسائیوں کو متبادل شکست ہوئی. تو اس کے بعد انہوں نے سیمیا نامی ایک آدمی کو پالا پوسا تھا جس نے مسلمانوں میں صحیح مرتبہ اختلافات کی بنیاد رکھی, اور وہ یہ دیکھتا تھا اپنے زمانے دور سے دور آتی تھی آل محمد سے دور سے دور آتی آل محمد کی عزت اور عظمت کا قائل ان کی امامت کو نہیں مانتا, لیکن اس وقت کا کٹر سے کٹر جو دشمن ہو وہ بھی آل محمد کی عظمت کو ضرور تسلیم کرے. تو ان نے کینیا کے سپرد کی ذمہ داری تھی کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اس جذبے کو کسی طریقے سے ختم کر. اس نے انتہائی تفصیل کے ساتھ آل محمد کے بدائے کی تمام حدیثوں کو رد کیا اور دشمنا نے آل محمد کے درجے کو اس حد تک بڑھایا کہ جیسا کہ میں نے اس کا جملہ نقل کیا تو وہ یہاں تک کہہ اٹھتا کہ جدید نے اس کے بدے جمع جو ایک نبی کی صفتیں چنانچہ اگر جدید کو کوئی نبی کہے تو غلط نہ ہوگا, بلکہ اس کا جملے تازہ ٹکڑا نہیں بلکہ جدید در حقیقت ایک نبی کے وقت تھا بھی. اس حد تک دشمنا نے آل محمد کے فضائل بیان کرنا اور آل محمد کی فضیلت کی ہر حدیث کا انکار کرنا جو آج کل کے لوگوں کا طریقہ, لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب زمین سے دلیل مانگی جاتی یہی کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں آپ کے 700 سال پہلے یہ لکھا, تو ساری کے ساری جڑے جو وہ ابن تیمیہ نام کے ایک شخص تھے. اس کے بعد اس کے زمانے کیونکہ آل محمد کی محبت تمام مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ تھا, اس لیے اس کی باتوں کو کسی نے اہمیت نہ دی اور اس کا فتنہ مر گیا. لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد جب عرب کی سرزمین اور نجد کے علاقے میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا محمد ابن عبد البہا, اور اسی کے نام سے آج تک اس کا نظریہ بہادی نظریہ یا بہادیت کا مطلب کہنا تھا, تو اس نے ایک مرتبہ پھر ابن سینیا کی پرانی کتابوں سے درد اٹھاڑی, انہیں کھول کے بیٹھا اور اس تمام کے تمام نظریات کو من و ان اسی انداز سے اس نے قبول کیا اور پھر اس نے مزید کچھ اضافہ کر دیا. اب یہ محمد ابن عبد البہا نام کا آدمی اینیا ایک شہر ہے سعودی عرب کے مشرق بحرین کے قریب, وہاں بھی یہ شخص پیدا ہوا اور اس وقت اس کی جوانی کا زمانہ تو ہندوستان انگریزوں کے بھیجے ہوئے کچھ علماء مدینے کے اندر درس دے رہے تھے. چنانچہ مشہور ہے اس کے بارے میں زیادہ کہ یہ عرب تھا, لیکن اس نے ساری تاریخ انہیں ہندوستانی علماء کے پاس حاصل کی اور ان سے ان تمام عقائد کو سیکھا جو انگریز ان ہندوستانی علماء کے ذریعے سے نقل کرنا چاہتے, اور اس کے بعد ان عقائد کو سیکھنے کے بعد یہ انتہائی سخت ترین مبلغ بنا اپنے عقائد, اتنا سخت ترین مبلغ بنا کہ خود اس کا باپ اور اس کا بھائی تمام زندگی اس کے خلاف رہے. اب یہ بھی ایک عجیب بات, اس کا باپ جس کا نام عبد الوہاب تھا وہ خود اس کے خلاف تھا, لیکن کیوں بھی یہ ہمیشہ اپنے باپ کے نام کو استعمال کرتا اس لیے اس کے مذہب کا نام ہی وہابی مذہب کہلا ہے, ورنہ حقیقت میں جو اس کو وہابی کہا گیا کے باپ کی وجہ سے کہا گیا, جبکہ اس کا باپ اس مذہب کا تمام زندگی سب ترین مخالف رہا. تو اب اس کے بارے میں یہ لکھا جاتا کہ انگریزوں کے جو کچھ مخصوص مفادات ان کے تحت اس کو ان تمام چیزوں کی تعلیم دی گئی جو انگریز تعلیم دلوانا چاہتے, اور کیونکہ یہ نئی باتیں اگر معاشرے میں پھیلاتا تو اس کا سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا کہ اس کی دلیل کیا, اس لیے اتنے کیمیا کے خیالات جیسا کہ میں نے بتایا کہ خود اتنے کیمیا بھی اس زمانے کے عیسائیوں کا پروردگار جس نے کینیا کے خیالات سے نقل کیے گئے اور اس کے بعد اس نے نئے مذہب کی بنیاد ڈالی, اس کے مذہب کی سب سے پہلے خصوصیت تو یہ کہ ہر وہ آدمی جو اس کے حمایت سے اختلاف رکھتا جس کے نزدیک وہ مشرک تھا اور کافر تھا, مسلمانوں کا یہ واحد فرقہ ہے وہابی فرقہ جس کا یہ نظریہ باقی جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں وہ ایک دوسرے کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا نظریہ یہ ہے, جو اس کو نہ مانے وہ گمراہ, وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا لیکن کبھی کافر قرار نہیں کیا جاتا. کے واحد مقصد فکر ہے مسلمانوں جس کا نظریہ یہ تھا کہ جو ہماری حمایت میں ہمارے ساتھ نہیں وہ کافر ہے اور مشرک. چنانچہ اس نے اپنے ماننے والوں کو یہ تبلیغ کہ جو تمہارے عقائد کے خلاف نظر آئے اس کے مال کو لوٹ لینا, اس کو قتل کر دینا اور اس کی عورتوں کو قید اور اس کے بچوں کو غلام بنا لینا, یہ اسی بنیاد پر تھا کہ اس کے نزدیک ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان کافر جب تک کہ اس کے عقائد سے اس کا بات نہ ہو. اور اگر آپ کے ذہن سارے گزشتہ کے کچھ واقعات ہیں اور اس میں کچھ جملے ہیں تو یہ اس کا جملہ اس کے ساتھ فضاؤں میں بہت زیادہ گونجتا رہا کہ خدا خدا عقیدے والے کیونکہ کافر, اس لیے ان کے گھروں کا لوٹنا جائز, ان کی مسجدوں کا گرا دینا صحیح, ان کے قرآنوں کا گرا دینا واجب. یہ پہلی بنیاد کے بیچ اپنے رکھی اور اس کا ایک ایسا فتوا کہ جس کو جس کے محبت کرنے والے بھی آج تک اس کی دلیل نہیں دے پا رہے ہیں کہ اس طرح سے سارے مسلمانوں کو اس نے کافر قرار دیا اور اسی کا نتیجہ جب سب کو یہ کافر سمجھ رہا تو کسی کا مال لوٹنے میں اسے کوئی بات نہیں, کسی کی عزت لوٹنے میں اسے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں بلکہ اسے دینی کام سمجھ کے یہ کرتا. اب اس کے مذہب کی جو بنیاد اس کے اندر چند عقائد بہت مشہور ہیں جو آج کل پھیلائے جا رہے ہیں, اگر میرے پاس وقت ہوا تو میں تھوڑا بہت ان کا تذکرہ بھی کروں. اس کے مذہب کی بنیاد میں جو چند چیزیں شامل وہ یہ تھی کہ ایک طرف عقائد کے معاملے میں چند نئے عقیدے پیش اور دوسری جانب فقہ کے معاملات میں چند نئے مسائل کے سامنے لے کے آیا اور ان دونوں میں اتنا تھا کہ اگر کوئی اسے تصدیق نہ کرے تو اس کے نزدیک بادل مثلا اس کی جو فقہ اور آج تک اس پر تھوڑا بہت عمل ہو رہا اس میں سب سے پہلے یہ چیز تھی کہ تمباکو کا استعمال اس کے یہاں حرام. تمباکو کا استعمال کسی بھی شکل میں, بھکنے کی شکل میں ہو, سگریٹ کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں, اس کی فقہ میں تمباکو کا استعمال حرام ہے اور جتنے بھی وہابی حضرات ہیں یہ سب اس کو حرام اور گناہ سمجھتے ہیں. اور اس حد تک اس معاملے میں سب جن لوگوں کے نزدیک تمباکو پینے والا بھی باطل الفضل, اس لیے کہ وہ مسلم ہو گیا تمباکو کے استعمال کے بعد اور وہ باطل الفضل ہو جاتا. اب یہ دوسری بات کہ آج بھی اس کے ماننے والے جس حد تک ان باتوں پر عمل کریں لیکن جو بنیاد اس نے رکھی تھی جس زمانے اس میں تمباکو کا مسئلہ تو بڑا سخترین مسئلہ واجب الفضل قرار دیتا. یہی مسئلہ تصویر کا ان کے نزدیک تصویر کا جھکانا بھی حرام تھا اور تصویر جھکانے والا گناہ کبیرہ کا منتخب تھا جو بعض حالتوں میں واجب الفضل ہو جاتا. اب یہ دوسری بات ہے کہ دنیا کے جس ملک میں جس فقہ پر عمل ہوتا وہاں پہ تصویر کو حرام سمجھا جاتا ہے, لہٰذا وہاں کی یہی حالت کہ کوئی سرکاری دفتر ایسا نہیں کہ جس کے اندر ہمیں تصویر نظر نہ آئے آج میں وقت, لیکن خود بنیاد رکھنے والا اس مذہب کے اس کے نزدیک تصویر بالکل حرام. اور پھر اس کے دفاع میں جو تیسرا سخترین مسئلہ وہ یہ تھا کہ قبر کا بنانا حرام تھا اور قبر اگر قبر پر کوئی شخص کسی قسم کا گنبد یا عمارت بنائے تو اس کا توڑنا واجب تھا, یہ اس کے نزدیک واجب تھا جو کچھ اس نے کیا اس کی تفصیل ابھی آپ کو نہیں. ان کے دفاع چوتھا جو سخترین مسئلہ وہ یہ تھا کہ عورتوں کے لیے پاکستان میں جانا حرام اور کسی بھی صورت یہ اس کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھے کہ کوئی عورت پاکستان میں جائے. اور یہ آج بھی اس مسئلے پر عمل ہوتا حتیٰ یہ کہ مقدس ترین اور متبر ترین پاکستان کے اندر عورتوں کے جانے پر پابندی ہے جس کے فقہ کے ماننے والوں کی لگتی. اور پانچواں جو مسئلہ ان کی فقہ میں بہت سخت وہ یہ تھا کہ کعبے پر خلاف کروانا بے حق ہے, حرام ہے اور گناہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ آج تک یہ خلاف کرتا آ رہا لیکن جو ان کے ذہن میں نظریہ مجھے تھا کہ یہ بدعت ہے, حرام ہے اور گناہ. یہ تو فقہ میں ان کے پانچ اہم ترین مسائل تھے جس کی بنیاد پر نہ ماننے والوں کا قتل عام کر دیا گیا. اور پھر خود پورے دین عقائد سے جو ان کے مسائل ہیں وہ تو آج آپ بچے بچے کی زبان پہ سن رہے ہیں کہ یہ توحید کے معاملے میں انتہائی تھا. کون سی توحید؟ جو خود انہوں نے بنائی اور اس کے بعد تمام مسلمانوں پر زبردستی اس کو مسلط کیا, بلکہ جیسا کہ میں کہوں کہ انہوں نے کیوں بنائی, کسی نے ان کو بنا کر دی اور اس کے اوپر عمل کروانے کے مانتا ہے. اسی توحید میں سختی کا نتیجہ کہ ان کے نزدیک پیغمبر اسلام یا کسی صحابی یا کسی ولی یا خدا ان سے مدد مانگنا یا اس کو پکارنا شرک ہے, بدعت ہے اور ایسا کرنے والا کیونکہ مشرک ہے اس کے واجب القتل ہے اور اس کی جان مال اور عزت کسی چیز پر محفوظ نہیں ہوگی. اسی طریقے ان کے تبدل سے جواب مانگ یہ بھی ان کے یہاں حرام ہے کہ آپ براہ راست پکارے رسول کو یا کسی صحابی کو یا کسی ولی, اور یہ بھی حرام ہے کہ اس کے وسیلے سے دعا مانگے. اصل یہ کہ اگر آپ دعا خدا سے مانگیں لیکن اس میں کسی غیر خدا کا نام آ جائے تو وہ بھی اس کے نزدیک کفر ہے، شرک ہے، اور ایسا کرنے والا باقی الفت. اور اسی کے اندر اس کا تیسرا وہ مسئلہ ہے جس کی تفصیل میں نے پچھلی دفعہ بیان کی کہ حتیٰ یہ کہ کسی صحابی بچ کے خود پیغمبر اسلام کی قبر کی زیارت کے لیے جانا حرام ہے، اور آدمی کو یہ چیز یہ ارادہ مشرک بنا دیتا. حج تو باقی ہے ایسے آدمی جو اس نیت کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے کہ مجھے پیغمبر اسلام کی قبر کی زیارت نہیں کرنا، لیکن یہ ارادہ کرنے والا بھی مشرک اور واجب المسلم ہو جاتا. اور کسی سلسلے میں جب یہ زیادہ سختی اختیار کرتے تو ان کے نزدیک ہر وہ چیز جو کسی غیر خدا کے لیے دی جائے وہ اس کا کھانا حرام ہے اور وہ مال مال حرام ہے، نہ کہ نظر ہو یا نیاز ہو یا کوئی اور ایسی چیز کہ جس میں تصور یہ ہو کہ ہم کسی غیر خدا کے نام سے اس چیز کو دے رہے ہیں وہ حرام ہوں گے. اور اسی میں آگے بڑھ کر یہ نظریہ اللہ کی بارگاہ جو کہ سوائے خدا توحید کا تصور یہ ہے کہ خدا کے علاوہ خدا کی بارگاہ میں کسی کی بات نہیں چلتی، اس لیے کسی کی جفات کی امید کرنا یا یہ خیال کرنا کہ کوئی آدمی ہمارے گناہوں کو بخوا سکتا ہے یا یہ سوچنا کہ میدان قیامت میں کوئی ہمارے کام آئے گا یہ غلط ہے، حرام ہے اور گناہ کبیرہ. اور کسی میں ایک آخری چیز اس کو بیان کرنے میں پھر اپنے موضوع پر آ جاؤں تو ان کے یہاں مستقبلی مسئلہ وہ یہ کہ یہ کسی غیر خدا کا سہارا لینا، وسیلہ لینا، دعا کرنا، شفاعت کرنا، یہ سب قسم تو ان کے یہاں غلط ہے، حرام ہے اور گناہ. اور اسی مسئلے کے اندر جب یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ان کا یہ نظریہ کہ کیونکہ اس توحید کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی کی کسی طاقت کو نہ تسلیم ہی نہ کیا جائے، چنانچہ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی مر گئے تو مرنے کے بعد چاہے ایک عام آدمی ہوں، شہید راہ خدا ہو، کوئی ولی یا خدا ہو، کوئی صحابی ہو یا کوئی پیغمبر، مرنے کے بعد اب وہ ختم ہو گئے، فنا ہو گئے اور اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں رہا، اب وہ ہمارے لیے بالکل بیکار. یہی سبب ہے کہ جب شروع میں اس نے اپنے نظریے کو بیان کیا اور لوگوں کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آ رہی تو اپنی بات کو سمجھانے کی اکثر یہ اپنی لاٹھی کو یا عصا کو ہاتھ میں رکھ کر کہا کرتا کہ میرا یہ عصا محمد ابن عبداللہ سے زیادہ قیمتی ہے اور زیادہ بہتر، اس لیے کہ وہ تو مٹی میں مل کر ختم ہو گئے، اپنے زمانے میں جو کچھ تھے اب مٹی میں مل کے ختم ہو گئے، اب ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ عصا جو کہ میرے لیے فائدہ مند، اس کے سہارے میں کھڑا ہوتا ہوں، چلتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اس لیے آج اس دور میں اس زمانے میں یہ عصا جو محمد ابن عبداللہ سے زیادہ کارآمد، زیادہ قیمتی اور زیادہ فائدہ مند، یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے اس کے مقابلے. یہ جب کوئی مر گیا چاہے وہ کوئی رسول ہی کیوں نہ ہو، ان کے نزدیک اس کا وجود بالکل ختم ہو گیا. اب یہ چار پانچ ان کے عقائد، ان عقائد کے ماننے اور نہ ماننے پر ان کے نزدیک اسلام اور کفر کا دار و مدار، اور کیونکہ ان کی انتخاب یہ چیز شامل کہ امر بالمعروف تلوار کے ذریعے باتیں، یعنی اگر کوئی آپ کی بات نہ مانے، آپ کے عقیدے کو نہ مانے تو آپ کے لیے واجب، اور آپ سے مطلب یہ کہ ہر مسلمان چھوٹے سے چھوٹا جاہل سے جاہل اس کے لیے واجب ہے کہ وہ تلوار کے ذریعے سے دوسرے کو اپنی بات کروائے. اور یہی سبب کہ جتنی اس کی زندگی ہم کو ملتی ہے، 1703 عیسوی میں پیدا ہو، 1783 عیسوی میں اس کا انتقال ہو، 84 سال کی جو زندگی ملتی تو سوائے ابتدائی زمانے کے لیے یہ تاریخ حاصل کر رہا، پوری زندگی میں یہی نظر آتا کہ ہمیشہ کسی کے خلاف فوج بھیجی جا رہی ہے، کسی پر حملہ کیا جا رہا ہے، کسی میں لوٹ مار ہو رہی ہے. اور اس کے مرنے کے بعد جو نظریہ اس نے پھیلایا تو اتنی زیادہ ترقی کر گیا کہ یہ تو آپ نے فقط اتنا سنا ہے کہ جنت البقیع کے اندر یہ ظلم ہوا، لیکن اس سے پہلے اسی کے مارنے والوں نے کربلا معاہدہ پر حملہ کیا اور زہر سے لے کر مغرب تک کربلا معاہدہ کے اوپر جب حملہ کیا تو لوٹ مار کو بالکل جائز قرار دیا. چنانچہ خود امام حسین کی قبر پر بنا ہوا گنبد بھی گرایا گیا، جتنے تبرکات وہاں موجود تھے ان کو لوٹ کر لے کر گئے، بڑے بڑے علماء مستحدین اس وقت ان کے ہاتھوں میں حاضر شہید ہوئے، اور ہر فرد کچھ نہ کچھ لوٹ مار ان میں ضرور کی. اور 1906 انہیں لوگوں نے نجف احسن پر حملہ کیا، لیکن وہاں جو کہ چار دیواری بنی ہوئی اس لیے ان کا محاورہ کامیاب نہ ہو سکا. تو غلط یہ کہ یہ لوٹ مار، یہ اس حملے سے، یہ گھروں کے آگ لگانے، یہ دوسروں کی چیزوں کو لوٹ لینے، یہ دوسروں کی عورتوں کو زمین بنانے، چاہے وہ کلمہ کو مسلمان ہی کیوں نہ ہو، واجب سمجھتے ہیں بلکہ ذمہ داری قرار دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام نہ کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا. اور اتنے سخت ترین عقائد جن کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں اس طرح سے لڑایا جائے،
اس لیے کہ جب یہ کسی پہ حملہ کریں تو وہ بھی تو ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھے, وہ ان کا مقابلہ کرے گا, آپس میں تلوار چلنا شروع ہو جائے اور ایسی تلوار کرے کہ پھر کسی غیر مسلم طاقت کو انتخاب زدہ ہونے کی ضرورت بھی نہ ہو. اب کی جو چیزیں میں نے بیان کی, بعض اوقات ان کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کا جواب کیا, یہ میرا موضوع نہیں. انشاءاللہ جب عقائد پر گفتگو ہوگی اس وقت یہ بتایا جائے گا کہ ان عقیدوں کے اندر کیا بنیادیں پر آئی. لیکن بہت ہی مختصر ایک یا دو باتیں بیان کرتے ہوئے میں وہابیت کی تعلیم پر آ جاؤں. اس کو اس کا سب سے بڑا اعتراض ہوتا وہ یہ کہ کسی بھی مردہ آدمی, چاہے وہ نبی ہو چاہے کوئی بھی, تبکل کرنا, دعا مانگنا, اس کا وسیلہ دینا, اس کو پکارنا, یہ بالکل غلط اور ناجائز. اب یہ کیسی چیز کہ یہ جتنے ان کے عقیدے, ان سب کو کوئی مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا. اس لیے کہ احادیث کی کتابیں بھری پڑ, ایک دو پانچ دس روایتیں نہیں, سینکڑوں کی تعداد میں روایتیں, اور سارے مسلمانوں کے پاس وہ روایتیں موجود, اور ایسی ایسی روایتیں کہ ان کا انکار کسی حالت میں ممکن نہیں. مثلا حضرت عائشہ کی روایت, مثلا حضرت عمر کی روایت, یہ ایسی روایتیں کہ ان کا انکار کس طریقے سے کیا جائے. باقی کوئی عام صحابی ہو تو اس کا انکار ممکن, لیکن ایسے ایسے راجیوں کی روایتیں آئی ہیں کہ ممکن ہے, بلکہ ان کا عمل میں اکثر اس روایت کو پڑھا کرتا ہوں. مجھے قبیلے میں ایک دفعہ بارش نہیں اور جناب عائشہ کو اطلاع ملی, دونوں نے کہا کہ بارش کا ایک ہی طریقہ اور وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی قبر کے وسیلے سے دعا مانگی جائے, اور پیغمبر اسلام کی قبر اور آسمان کے بیچ میں اگر کوئی چیز ہے تو اسے ہٹایا جائے. چھپر پڑا ہوا پیغمبر کی قبر کے اوپر ایک صاحبان ڈالا گیا, چنانچہ باقاعدہ حضرت عائشہ کے حکم سے اس میں سوراخ کیا گیا تاکہ قبر پیغمبر اور بادلوں کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ آنے پائے, اور اس کے بعد پیغمبر اسلام کی قبر پہ ہاتھ رکھ کر ان کے وسیلے سے سارے مدینے نے دعا مانگی, اور اس کے نتیجے میں مدینے میں بارش ہوئی. یہ حضرت عمر کے زمانے میں جب بارش نہیں ہوئی تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ بلال کو بلا پھیلا, انہیں پتہ ہے کہ اس انداز سے بارش برسائی جا سکتی. بلال حقیقی کو بلایا گیا, وہ پیغمبر اسلام کی قبر پہ آئے اور قبر پر کھڑے ہو کر دعا کی کہ اللہ کے رسول آپ خدا سے ہم پر رحمت کی دعا کی, آپ خدا سے یہ دعا کریں کہ وہ ہم پر اپنی رحمت کو حاضر کرے. میں بہت مختصر بیان کر رہا ہوں, اس کے لیے عزیز کا وقت اور مقام نہیں آیا. تو ایسے ایسے صحابیوں کی روایتیں انکار ممکن نہیں, کس طرح سے انکار کیا جائے, فقط روایت ہی نہیں بلکہ ان کا عمل بھی, انہوں نے اس پر عمل بھی کیا. تو اب اس کے لیے انتہائی ضروری پہلے احادیث کا انکار کیا جائے, کہ اگر حدیث کو لوگوں نے مانا تو حدیث میں ہر وہ چیز موجود ہے جو ان کے خلاف. اب انہوں نے بنیاد اس چیز پر رکھی کہ پہلے حدیثوں کا انکار کرنا شروع کیا. حدیثوں کو ہم نہیں مانتے, قرآن میں لکھا کہ کہاں لکھا ہوا, جو وہی چیز ہے جو بہت پہلے کسی اور نے اس کی بنیاد رکھ دی. بلکہ میں اور واضح کروں کہ تاریخ کا وہ مجموعہ آیا کہ جب ایک آدمی نے حکومت سے قبضہ کرنا چاہا اور یہ دیکھا کہ یہ قبضہ ممکن نہیں جب تک کہ آدمی کے پیغمبر موجود, تو ہر گنا کتاب اللہ کہہ کر تمام احادیث کا انکار کیا گیا. اور وہی جب وہ کہ جو مذہب وہابیت کو اس نے جواز عطا کیا, دلیل عطا کی, وہ جب وہ تھا کہ اس کے زمانے میں اس کو اطلاع ملی. اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنی بنیادیں کہاں سے ملاتے ہیں. اس جب کو جس نے پہلی مرتبہ احادیث کا انکار کر کے کتاب خدا کا اعلان کیا, ایک مرتبہ اسے اطلاع دی, اس کا یہ عمل جو کہ آج تک وہابیت کے بہت اسٹیکم نہیں بنتا, اسے اطلاع ملی کہ پیغمبر اسلام نے مرتبہ مکے والوں سے نامہ کیا تھا جس کا نام تھا سلح حدیبیہ. اب جس درخت کے نیچے پیغمبر نے بیٹھ کر اس سلحنامے پر دستخط کیے اور وہاں پہ لوگوں سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی, پیغمبر اسلام کے انتقال کے بعد سارے صحابی اس وقت اس درخت کی زیارت کو جایا کرتے, خاص طور پر نئے مسلمان جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں, وہ بڑے شوق سے اس درخت کی زیارت کو جایا کرتے. اس آدمی کو اطلاع ملی, ایک مرتبہ اس نے حکم دیا کہ اس درخت کو کٹوا دیا جائے. اس کے حکم سے اس درخت کو کٹوا کر گرا دیا گیا, جس سے دیکھ لگا کر پیغمبر اسلام بیٹھے اور جس کے سائے کے نیچے یہ معاہدہ لکھا گیا. جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسی چیز تھی کہ رسول کے زمانے میں تھی, رسول نے کبھی منع نہیں, تو وہاں اس سے پہلے جو حافظ گزرا اس کے زمانے میں تھی, اس نے کبھی منع نہیں, تو اس نے جواب دیا مجھے ڈر محسوس ہوا کہ ایسا نہ کہ بعض کے لوگ اس کی عبادت کرنے لگے اور اسے سجدہ کرنے لگے, اس لیے میں نے اس کا خاتمہ کیا. یہی دلیل آج بنی ان تمام خبروں کو گرانے کے لیے بنے جواب کہ ہم نے اس لیے خبروں کو گرایا، ہم نے اس لیے گنبدوں کو توڑا، ہم نے اس لیے مزارات کو منہدم کیا، لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ سلسلہ وہاں تک جا کے ملا تو وہی بنیاد انہوں نے بھی ڈالی۔ اگر احادیث کا ہم اعلان کریں گے، احادیث کو مانیں گے تو ہمارا مذہب ایک منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو پہلی بنیاد یہ رکھتی کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کے اندر کیا لکھا ہے، جھوٹی سچی بہت حدیثیں بن گئی۔ قرآن کے اندر دکھاؤ کہ کہاں لکھا ہے کہ قبروں کے پاس جانا جائے، قرآن نے کہاں لکھا ہے کہ کسی کے وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی۔ یہ پہلا فتنہ جس کا آغاز موجودہ زمانے میں کیا گیا، اور جب اس کے نتائج پر غور کیا ان لوگوں نے تو وہ خود بھی گھبرا گئے، بعد میں انہیں اپنے موقف کو بدلنا پڑا ہوا۔